الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے تھے اور آخری آیت جو کہ طویل بھی ہے اس کے حوالے سے آج ہمارا مطالعہ رہے گا انشاءاللہ. گزشتہ مرتبہ جہاد کا جو لفظ آیا تھا اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں اس کے تنازع میں کچھ بات ہوئی تھی اور جہاد کے مفہوم پر بھی ہم نے بات کی کہ اس کے معنی جد و جہد کے بھی ہیں اور یہ جد و جہد اس لیے بھی ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی ہم کوشش کریں انفرادی سطح پر, یہ جد و جہد اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کیا جائے پھیلایا جائے, اور یہ جد و جہد اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائیں جس کے نتیجے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ بھی ہوگا اور جس کے نتیجے میں قتال یعنی جنگ کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. مگر قتال یعنی جنگ کبھی کبھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہر آن بندہ مومن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس آخری آیت میں جہاد کا ذکر بھی ہے, اس آخری آیت میں امت کی ذمہ داری کا بیان بھی ہے, اس آخری آیت میں ہمارا اصل تعارف ہے مسلمان ہونا اس کا بیان بھی ہے, اور اس آخری آیت میں اللہ سے جڑ جانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یہ مباحث ہے جو آج کی نشست میں سورۃ الحج کی آخری آیت آیت نمبر 78 کے ترجمے اور تشریح کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ہم نے اسی آخری رکوع میں آیت نمبر 74 کا مطالعہ کیا تھا جس میں ذکر آیا تھا ما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اب کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کیوں اللہ کے لیے بندے کی محنت نہیں لگتی؟ کیوں اللہ کی اطاعت میں کوتاہی ہوتی؟ کیوں اللہ رب العالمین کے احکامات میں عمل کرنے میں تساہل یعنی سستی کی روش اختیار کی جاتی ہے؟ کیوں کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا, اللہ کو پہچانتا نہیں. جتنا اللہ کی معرفت ہمیں ملے گی, جتنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی, جتنا اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی, اتنا اللہ کے لیے محنت کرنا اس کی بندگی کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے, اس کے دین کی دعوت کے لیے, اس کے دین کے نفاذ کے لیے ممکن ہوگا. تو قدر اللہ کی جتنی پہچانیں گے اتنا جہاد یعنی محنت اللہ کی راہ میں کی جائے گی. آگے فرمایا ہوا جتباکم, اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے. یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا. اے ایمان والو اپنی حیثیت کو سمجھو, تم کوئی ایرے غیرے چھوٹے موٹے لوگ نہیں, اللہ نے تمہیں چنا ہے. پہلے چنا جاتا تھا انبیاء اور رسل کو, پہلے استفاء ہوتا تھا, اجتباء ہوتا تھا, چنا جاتا تھا, منتخب کیا جاتا تھا, مقرر کیا جاتا تھا رسولوں کو. اب اللہ نے تمہیں چنا ہے, ختم نبوت کے بعد تمہیں مقرر کیا ہے اس کے دین کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے. یہ بیان آگے کے الفاظ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی کیوں چنا گیا ہے اللہ کے اس دین کی گواہی انسانیت پر پیش کرنے کے لیے. یہ جہاد کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے. تاہم وہ بیان آگے آئے گا, درمیان میں کچھ اور اہم نکات ہیں جو اس مقام پر بیان کیے گئے. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج نہیں رکھا. یہ بہت پیارا مقام اور بہت قیمتی مقام ہے. یہ دین اس میں تنگیاں نہیں, اس میں مشقتیں ایسی نہیں جو ان نیچرل ہو, غیر فطری ہوں. دنیا کے بعض مذاہب میں عبادت کو اس طور پر پیش کیا گیا اور عبادت بجا لانے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے گئے جو غیر فطری غیر انسانی. ایک ٹانگ پر جتنا طویل عرصہ کھڑے رہو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, یہ غیر انسانی, یہ غیر فطری عمل, یہ خواہ خواہ کی مشقت ہے جو انسان اپنے اوپر مسلط کر لے. شادی نہ کرنا عیسائیت کا طریقہ ہے, شادی نہ کرنا, یہ شادی کر کے آدمی اللہ اللہ کرے گا کہ اللہ اپنے بیوی بچوں کو پالے گا؟ اسی لیے ایک پادری وہ شادی نہیں کر سکتا, اور شادی شدہ ہو تو وہ پادری نہیں بن سکتا. اس کو رکاوٹ سمجھا گیا. یہ غیر انسانی عمل, یہ غیر فطری طرز عمل. اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے, اس جذبے کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندھن دیا, اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اولاد کا حصول, تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. تو دنیا کے دیگر مذاہب میں ان نیچرل قسم کی, غیر فطری قسم کی سختیاں ہیں, پابندیاں ہیں, مشقتیں. ہمارے ہاں بھی علم دین کی کمی کی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں گے, جتنا غیر فطری رویوں کو اختیار کریں گے, ہم شاید اتنا اللہ سے قریب ہو جائیں گے. یہ تصور غلط تصور ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی وضاحت فرما کے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے, تین صحابہ کرام کا یہ معاملہ سامنے آیا کہ پہلے تو انہوں نے ازواج مطہرات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کو جاننے کی کوشش کی. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں, اللہ کے رسول ہیں, ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. ایک نے طے کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, دوسرے نے طے کیا میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا, تیسرے نے طے کیا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا دن میں. اب بظاہر کتنے بڑے عمل دکھائی دے رہے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا, اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو عام طور پر آپ ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہوں, مگر دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل ادا بھی کرتا ہوں. امت کے لیے نفل, رسول اللہ کے لیے تہجد فرض, ٹھیک ہے. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں, نفلی روزے. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور میں نے کئی نکاح کر رکھے, بھرپور زندگی بسر کر رہا ہوں. یہ سب عبادت کا حصہ ہے. ان نیچرل قسم کی عبادت, ان نیچرل قسم کا طریقہ کار, غیر فطری اعمال, یہ پسند نہیں. پھر آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے, میرے طریقے سے منہ موڑ لیا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ایک صحابی کے متعلق پتہ چلا, ان کی شکایت آئی ان کی اہلیہ کے ذریعے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری رات جاگتے ہیں, میرا حق ادا نہیں کرتے, میں ان کی بیوی ہوں. اللہ کے رسول نے صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ لا تفعل, ایسا نہ کرو. لنفسک علیک حق, بلی زوجک علیک حق, بلی زوجک علیک حق, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفس, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے, یہ بھی ادا کرو, یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی سختی نہیں رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن, بخاری شریف کی روایت ہے, دین تو آسان ہے. ہاں دین آسان ہے, یہ نہیں کہ ہم اپنے طور پر آسانیاں نکالنا شروع کر دیں. دین نے آسانیاں جو دی ان کو اختیار کیا جائے. مثال کے طور پر سفر میں جا رہے ہو, رمضان کا ہی مہینہ کیوں نہ ہو, سفر کے اندر بہرحال مشقتیں ہوتی ہیں, روزہ چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا. ایک سفر کا معاملہ تھا, کسی نے روزہ رکھ لیا پھر بے ہوش ہو گئے دھوپ کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں, اللہ نے سہولت دی ہے فائدہ اٹھا لو. سفر میں نکلے ہو, جو بھی تفصیلی احکام ہیں وہ بجا اپنی جگہ پر, تو نماز قصر کر لو, فرض جو چار ہیں اس کی جگہ دو ادا کر لو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں سہولت دی. اگر پانی استعمال کرنے میں مشقت ہے, بیماری بڑھ جائے گی, نقصان ہو جائے گا, اور وضو کرنا ہے تو کیا کر لو, پانی نہیں تو تیمم کر لو, پانی نہیں ہے تب بھی تیمم کر لو, اور پانی ہے مگر بیماری کا معاملہ ہے, مشقت ہو جائے گی, چلو تیمم کر لو, اللہ نے آسانی دی. روزہ رکھا ہوا ہے, فرض روزے کی بات ہو رہی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, بھولے سے کھا پی لیا, جب یاد آ جائے چھوڑ دو, اللہ کا شکر ادا کرو, روزہ پورا کر لو, روزہ درست ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہی بات آتی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو, مشکل پیدا نہ کرو. ایک روایت میں فرمایا یسروا ولا تنفروا, آسانی پیدا کرو, نفرت نہ دلاؤ لوگوں کو, ایسے طور پر دین کی بات نہ رکھو لوگوں کے سامنے کہ لوگ بھاگ جائیں. مثال کے طور پر عشاء کی گن کر 17 رکعتیں بتانا کسی کو, پہلی مرتبہ کبھی نہ کیجئے کام. چار فرض, دو سنت, تین وتر, یہ بتا دیں. باقی اس کا دل چاہے گا نوافل بھی پڑھے گا اور سنت غیر موقعہ بھی پڑھے گا, مگر سترہ کا ہنسا سنے گا نوجوان نیا نیا خاص صحابہ بھاگ جائے گا وہ فوراً. آسانی پیدا کرو. یمن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, فرمایا پہلے ایمان کی دعوت دینا, قبول کر لیں تو نماز کا حکم دینا, پھر زکات کا حکم دینا, تدریج آپ نے بتائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں اب دین تو مکمل ہو گیا, جب بات بیان ہوگی تو پوری بیان ہوگی. جمعے کا خطبہ ہو ہر طرح کے لوگ ہوں گے, پنج وقتہ نمازی بھی ہوں گے اور معاف کیجیے گا جمعے کی دو رکعت کے نمازی بھی ہوں گے, صحیح ہے جی. اب کس کی کہاں تدریج ہے, کس کی کہاں تدریج, یہ تو ممکن نہیں. تو جب دین مکمل ہو گیا بات تو پوری بیان کی جائے گی, مگر افراد کے اعتبار سے فردن فردن اعتبار سے تدریج پسندیدہ ہے. آسان بات پہلے رکھی جائے پھر دیگر باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں, یہ دین کا منشا ہے, یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین کے بارے میں تم پر تنگی نہیں رکھی, آسان دین عطا فرمایا, سہولیات تمہیں عطا فرمائی. پچھلی امت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی, ہمیں اجازت دے دی. پچھلی امتوں کے لیے مخصوص عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا, نماز ادا کرنا مثلا ضروری تھا, ہمارے لیے فرمایا جہاز میں پڑھ لو, سمندر کے جہاز میں پڑھ لو, ہائی وے پہ جا رہو گاڑی کھڑی کرو اور ادا کر لو نماز. پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا. پچھلی امتوں کو مال غنیمت حلال نہیں تھا, اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں یہ بھی ہوا کہ رات کسی نے گناہ کیا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا, اللہ نے پردے ڈال رکھے ہمارے اوپر, اللہ پردہ ہی ڈالے رکھے ہمارے اوپر. بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی اور دین آسان فرما کر دیا. دین اللہ نے زحمت کے لیے نہیں دیا, دین اللہ نے نعمت کے طور پر دیا. قرآن بتاتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت آئی, واتممت علیکم نعمتی, اور یہ دین مکمل فرما کر میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. اللہ نے دین نعمت کے طور پر دیا. ہاں جب مسلمان دنیا پرست ہو جائے, دنیا ہی اس کی مقصود بن جائے, دین سے وہ فرار اختیار کرے, آخرت اس کو مطلوب نہ ہو, تو پھر نماز بھی بھاری لگتی ہے لوگوں کو. مگر اللہ مطلوب اور مقصود ہو, آخرت اگر پیش نظر ہو, دل اللہ کی طرح طلب و تڑپ رکھتا ہو, تو ہر حکم نعمت معلوم ہوگا کہ رب نے اندھیروں میں نہیں چھوڑا, رب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے, رب نے دین مکمل کر کے دیا, نعمت کے طور پر دیا. ایک ایک حکم رحمت محسوس ہوگا, نعمت محسوس ہوگا, زحمت محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ. مزید فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم کی ملت پر ہو. ملت کے معنی طریقے کے بھی ہوتے ہیں. تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے جا بجا بیان فرمایا. مثال کے طور پر سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں بات آتی ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب جب ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم جھک جاؤ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, قال اسلمت لرب العالمین, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے, رب العالمین تمام جہان والوں کا رب ہے. تو طریقہ ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا. انتہا کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے, اور امتحانات کی انتہا 13 برس کا بیٹا جو چلنے پھرنے کے قابل ہوا, اللہ فرماتے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو اس کو. سورہ صافات, سورہ یاسین کے بعد والی سورت, سورہ صافات آیت نمبر 100 سے 110 میں اس کی تفصیل آئی, اور الفاظ وہاں پر بھی اسلام کے آئے, فلما اسلما, اسلام سے اسلما, فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا, جب دونوں جھک گئے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ جھک جانا. یہاں طریقہ ابراہیمی بیان ہو رہا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت 131 میں کیا ہے, جھکا دیا ہر موقع پر اپنے آپ کو. تو فرمایا فلما اسلما وتله للجبین, جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جھک گئے, بیٹا ذبح ہونے کو تیار اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا, باپ ذبح کرنے کو تیار اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا, وتله للجبین, پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چہرہ سامنے نہ آ جائے بیٹے کا, اور محبت جاگ نہ اٹھے, اور چھری پھیرنے والے حکم میں رکاوٹ نہ آ جائے, بنا دیناہو ایہا ابراہیم اور ہم نے پکارا ابراہیم قد صدقت رؤیا بے شک تم نے خواب سچا کر دکھایا انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. تو طریقہ ابراہیم کا ذکر ہے ملت ابیکم ابراہیم تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. ان کا طریقہ ہر موقع پر جھک جانا, ان کے بیٹے جناب اسماعیل کا طریقہ ذبح ہونے کے حکم پر بھی جھک جانا, تیار ہو جانا اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنے کے لیے, یہ اسلام ہے. اگلے الفاظ ذرا سنیں اور آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہوا سماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. باپ بھی جھکنے والا, بیٹا بھی جھکنے والا, اور اپنی اولاد کے لیے بھی, نسل کے لیے بھی اسلام کی دعا کی. سورہ البقرہ آیت نمبر 127 میں اور 28 میں دعائیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کرو وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما انک انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. معلوم ہوا کہ اعمال کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اللہ اکبر, ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اتنے عظیم اور جلیل قدر رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا, فرما بردار بنا. اسلام تو ان سے ہمیں ملا, اسلام کی روش ان سے ہم تک پہنچی, اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں مسلم بنا. کتنی عاجزی اور ان کے ساری ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور اے ہمارے رب ہماری نسل ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک امت مسلمہ برپا فرما. کیا نام رکھا؟ امت مسلمہ. یہ بتا رہا قرآن یہاں بھی سورہ الحج کی آخری آیت میں ہوا سماکم المسلمین ان دونوں نے تمہارا انہوں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. من قبل اس سے پہلے, وفی ہذا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. رسول اللہ سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مشہور ہے اور اس کے بعد 163 فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے, لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, وبذالک امرت مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا, وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں. رسول اللہ کا تعارف کیا آیا؟ مسلم. امت کا تعارف کیا ہے؟ مسلم. اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ مسلم. قرآن نے بتایا سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی, وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا نیک, وقال اننی من المسلمین اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعارف مسلم, اس امت کا نام رکھا مسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مسلم, دین کی دعوت دینے والے کا تعارف مسلم. اور آج ہمارے تعارف کیا ہے؟ اب اگلی بات کڑوی ہے, کہنا تو ہے آج ہمارے تعارف ہے ہم دیوبندی, ہم بریلوی, ہم اہل حدیث. اب تو ہماری مسجدوں میں تختیاں لگ گئی نا, شرم کا مقام ہے ہمارے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہے ابھی کڑوی بات ذرا ہضم کر لیجئے گا. میں نے تختی لگا دی دیوبندی کی, تو کیا بریلوی مسلمان نہیں, وہ اس میں نہیں آ سکتا کیا؟ اہل حدیث مسلمان نہیں, اس مسجد میں نہ آئے کیا؟ اس نے لگا دی بریلوی کی, تو کیا میں نہ جاؤں اگر میں دیوبندی ہوں تو؟ کیا کر رہے ہو؟ آج ایک شخص غیر مسلم ہے, کراچی میں بھی رہتے ہیں, ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اچھا میں مسلمان ہونا چاہتے ہیں, کون سے مسلمان بنے بتائیے, ہم کیا جواب دیں؟ ہے نا مقام شرم اور افسوس. اللہ ہمیں سمجھ دے. ہاں ان تمام معروف مکاتب فکر کے متعلق ہمارا مجموعی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اور پھر علمی اختلافات ہیں, دل ذرا وسیع کرنا چاہیے. قرآن تو عیسائیوں سے کہتا ہے, عیسائیوں کے متعلق ہمیں کہتا ہے ان میں اور تم میں مسلمانوں میں اگر کوئی مشترک باتیں ہو تو ان پر اکٹھے ہو جاؤ. نجران کے علاقے سے سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد ڈیلیگیشن رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ڈائلاگ ہوا. سورہ آل عمران کی 80 آیات ان کے متعلق آتی ہیں, اور جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے تو قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولن نشرک بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب آپ غور کیجئے, عیسائی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں, اور ہم مسلمان عیسی علیہ السلام کو نہ مانے, ہمارا ایمان نامکمل. کتنا ڈفرنس ہے, کتنے اختلافات ہیں, مگر قرآن کہہ رہے بات کہاں سے شروع کرو جس میں اشتراک ہے. تو بھائی ان معروف مکاتب فکر میں تو ہزاروں سے زیادہ باتیں اتفاقی, بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی سنن نسائی سنن ابی داؤد, یہ سیاہ سٹہ کی کتابیں سب کے نزدیک معتبر ہے نا. ایک اور بات شاید بات آ چکی نہیں ہوگی, عقیدہ تحاویہ یہ عقیدے کی ایک بنیادی کتاب ہے, بریلوی حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے, دیوبندی حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے, اہل حدیث حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے, متفقن علیہ کتاب ہے. یعنی عقیدہ تحاویہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے سارے معروف مقادم فکر اس پر اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک, صحابہ کرام کی جماعت پر ہم سب کا اعتبار, امت کے اسلاف پر ہم سب کا اعتبار, کتنی ساری اتفاقی باتیں. قرآن تو ہے ہی ہے, رسول اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے, ہم تو حدیثوں کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں, عقیدے کی کتاب کی بات درج کر رہا ہوں جو متفقن علیہ ہے. اور اس سے آگے بڑھیں, پاکستان میں سوال اٹھتا ہے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی طرف سے, کون سا اسلام آئے گا پاکستان میں؟ وہی اسلام آئے گا جو کتاب و سنت کے مطابق ان شاء اللہ تعالی اس امت کے, اس پاکستان کے کہہ لیجئے چوٹی کے علماء نے 1952 میں 31 علماء نے مل کر, یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی, 31 علماء نے مل کر 22 نکات جمع کر دیے, جن میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو تھے ہی تھے, شیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک, ریکارڈڈ موجود ہے, چاہیے ہوگا تو دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ, ہماری ویب سائٹ ہے quranacademy.com, وہاں پر رکھ دیا ہم نے لے جا کر اس کو. اس سے کہ جتنے دین کے درد رکھنے والے ہیں 100 میں سے 99 کو پتہ ہی نہیں کہ ڈاکیومنٹ بھی کوئی بنا ہے پاکستان. 31 علماء, تمام معروف مکاتب فکر کے, چوٹی کے علماء, یعنی آج کے بڑے بڑے علماء کے بھی اساتذہ, بڑے بڑے علماء کے اساتذہ, 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے بتا دیا, ان نکات کے مطابق اگر پاکستان میں کوئی قانون آتا ہے تو ہم اس کو اسلامی قانون تسلیم کریں گے انشاءاللہ, کوئی اختلاف نہیں ہمیں اس میں. اور مزید, ہم بیٹھے 2012 میں, 2010 میں علامہ زاہد الراشدی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں دیوبندی مکتب فکر سے, انہوں نے پھر علماء کو جمع کیا, تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کو لاہور میں, اور یہ جو 22 تھے یہ دوبارہ سائن ہوئے اور 15 نکات کا اور اضافہ کر دیا, تو 22 وہ اور 15 یہ کتنے ہو گئے جی, 37, لگ بھگ 40 نکات اب موجود ہیں, تمام معروف مکاتب فکر کے نزدیک اگریڈ اپون اتفاق ہے جن کا کہ اگر ان کے مطابق پاکستان میں انشاءاللہ اگر اسلامی قانون آئے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. باقی کسی حنفی بھائی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے تو باندھ لے, کسی الحدیث بھائی نے اوپر باندھنا ہے جیسے سعودی میں باندھا جاتا ہے باندھ لے, یہ بحث ہی نہیں ہے. اصل میں بحث تو ہے کہ ملک کا قانون کس بنیاد پر ہوگا, اجتماعی فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے, اس سب پر اتفاق موجود ہے, یہ سارا لکھا ہوا موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے تو بتا دیجئے گا, اور آگے بڑھانے کے لیے چاہیے تو حاصل کر لیجئے گا انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ امت ویسی ٹوٹ رہی ہے, ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے, اللہ ہمیں جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اصل تعارف ہم مسلم ہیں, بقیہ ہم تمام مدارس کا, تمام مکاتب فکر کا احترام کریں, علمی اختلاف علماء کے درمیان رہنے دیں, وہ سالو کریں اس کو. عوام الناس میں میں بھی ممبر پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں, ہمیں اتفاقی امور کو عام کرنا چاہیے اور عوام کی یہی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو, میں بھی عوام میں سے, ہم سب کو بھی توفیق دے اور ہمارے اہل علم کو بھی توفیق دے کہ ہم جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہ بنے. باقی ہمارے بقیہ تعارف و ضمنی, یہ فلاں مکتب فکر ہے, یہ فلاں مدرسہ ہے, یہ فلاں دار العلوم, مبارک, لیکن ہمارا اصل تعارف کیا ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہُوَ سَمَّعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل اس سے پہلے، وفی هذا، اور اس یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کتنی ساری باتیں آگے درمیان، اب بتایا جا رہا ہے دین کی گواہی کے حوالے سے، شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اس کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، مستقل جد و جہد اس کے لیے تمہیں چنا گیا ہے. فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہو جائیں. کتنا عجیب لفظ ہے نا، وتکون الشہداء علی الناس، اور تم انسانیت پر شہید ہو جاؤ. شہید کی جمع شہداء، میں بھی ترجمہ کروں گا انشاءاللہ اس کا، لیکن ہمارے ذہن میں شہید کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، یہ بھی صحیح ہے، مگر قرآن میں اس کے لیے صرف ایک مقام ہے، زیادہ سے زیادہ سورہ آل عمران آیت نمبر 142، جہاں شہید کے لفظ کا استعمال امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے استعمال ہوا ہو، ورنہ قرآن میں قتل کا لفظ آتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں شعور نہیں. تو قرآن میں اصل قتل، قتل، یقتلون، یہ الفاظ آتے ہیں. ہاں ایک مقام پر شہید کی جمع شہداء، یہ لفظ امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے استعمال ہوا ہو. تو قرآن کو شہادت کے فریضے کو بڑے وسیع تر معانی میں استعمال کرتا ہے، عرض کروں گا. تاہم ایک وضاحت ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ میں شہید کا لفظ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو اس کو شہید کہنا بھی بالکل صحیح ہے. تاہم یہاں کیا بات آ رہی، تاکہ رسول تم پر شہید ہو اور تم شہداء، تم شہید ہو انسانیت پر. کیا مطلب؟ دی شہادت کے معنی گواہی دینے کی بھی تو ہوتے ہیں، دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو شہادت کے معنی گواہی دینے کے. گویا رسول تم پر گواہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم انسانیت پر گواہ ہو جاؤ. جب دو ہفتے پہلے ہم بات کر رہے تھے جمعے کے اس خطاب میں، تو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی چن لیتا ہے رسول، یہ آیت نمبر ہے 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ برسل ملائکۃ رسل و من الناس، اللہ رسول پیغمبر چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کا پیغام رسولوں تک لائے، تا آنکہ یہاں تک کہ آخری کلام قرآن کی صورت میں نازل ہو گیا. اب ختم نبوت تو ہو گئی، اب کوئی رسول کوئی کتاب تو نہیں آئے گی، لیکن اب اسی رسالت یعنی پیغام کو آگے پہنچانے اور بڑھانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. یہ گویا سلسلہ رسالت، رسالت پہنچانے کے معنی میں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت کا فریضہ باقی ہے. نبوت، غیب کی خبریں آنا، وہی آنا بند، لیکن رسالت کا فریضہ، پیغام آگے پہنچے، یہ باقی ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کی ذمہ داری. تو اللہ کا پیغام جبرائیل کو علیہ السلام، جبرائیل سے محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم سے صحابہ کرام کو، اور اب امت کی ذمہ داری. حجت الوداع کا منظر ذہن میں لے کر آئیے، رسول اللہ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، سوالات کا مجمع ہے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اجتماع، اور بنیادی ہدایات اور آخری تکمیلی ہدایات دے دی گئیں. اس کے بعد اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا، آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور یوں ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. یا اللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یا اللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ گواہی دے رہے تو بھی گواہ رہے. اس کے بعد امت کو گواہی پر لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو یہاں شاہد ہے، شہید موجود، آج جو یہاں پر موجود ہے جس تک یہ پیغام پہنچ گیا اب یہ غائب تک پہنچا دے, ان لوگوں تک پہنچا دے یہاں پر موجود نہیں. گویا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کاندھوں سے, کاندھے مبارک سے یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی, چلتی چلی آ رہی ہے. اللہ صحابہ کرام پر, تابعین پر, تبع تابعین پر, امت کے اسلاف پر اپنی ہزار ہزار کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے اس فریضے کو ادا کیا تو آج آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں, آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں, آپ اور میں دین سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں. اس مشن کے لیے اللہ نے چنا, ہوا جتباکم کے الفاظ آئے, اللہ نے تمہیں چنا ہے. تم کوئی اہرے غیرے قسم کے لوگ نہیں, چھوٹے موٹے لوگ نہیں. تمہیں دنیا پرستی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, صرف دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, تمہیں اس مشن کے لیے پیدا کیا گیا جو مشن رسولوں کا مشن تھا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں اور تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو. یہ ہے آپ کی میری ذمہ داری. ہمیں بڑا فخر ہے نا امتی ہونے میں, الحمدللہ. ہمیں بڑی خوشی ہے امتی ہونے میں, الحمدللہ. مگر یہ فخر, یہ خوشی بجا مگر یہ ذمہ داری کے ساتھ ہے. ہماری دوہری ذمہ داری, ہم خود اللہ کے دین کو سیکھے عمل کریں اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں, تبھی تو امتی قرار پائیں گے. امتی بنایا اسی لیے گیا ہے کہ ختم نبوت ہو گئی, اب کوئی رسول ہو گئی کتاب نہیں آئے گی, اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہمارے کاندھوں پر ہے, اس کے لیے چنا گیا ہے. اگر کسی مسلمان نے فخر کرنا ہے, خوشی محسوس کرنی, سعادت مند بننے کی خوشی محسوس کرنی ہے تو یہ ذمہ داری تو ادا کرے. اسی کے لیے جہاد, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, ہی جہاد اور اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. رسول اللہ کا پسینہ بھی بہا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا خون طائف میں بہا, آپ کا خون احد کے میدان میں بہا, اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. صحابہ کرام نے گھر بار کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو قربان کیا, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اسی ذمہ داری کے. تب اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی اور دنیا کی امامت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. عرب کے صحرا کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا جب اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج دنیا ہماری امام بنی ہوئی, دنیا ہم سے اپنی منچاہی باتوں پر عمل درآمد کرواتی ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ یہ ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی. تو جہاد اس کے لیے چنا گیا, اس کے لیے خیر امت ہو, اس کام کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے, کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, بار بار ضروری کہ ہمارے ذہنوں میں رہے. اللہ کے رسول نے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جامع ترمذی کی روایت, فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, پراسپر کرے, خوشحالی عطا کرے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے. اس دعا کی ذرا اہمیت کا اندازہ کریں. ہم رکشوں کے پیچھے, ٹرکس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں, ماں کی دعا جنت کی ہوا, کتنی بڑی بات ہے. مگر رسول اللہ کی ذات مبارکہ پر ہماری مائیں جیسی ہزاروں لاکھوں مائیں قربان صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کی دعا تو ہے جنت کی ہوا اگر, جنت کی ہوا اگر, تو رسول اللہ کی دعا کے لیے کوئی جملہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی امتی ہوگا جو محروم رہنا چاہے اس دعا سے؟ کس کے لیے دعا ہے؟ رسول اللہ کی دعا. غور کیجئے ذرا, اس امتی کے لیے آپ فرما رہے جو مجھ سے کچھ سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے. ہر امتی کو شامل کیا. آپ کم پڑھے لکھے, زیادہ پڑھے لکھے, امیر ہیں یا غریب ہیں, دیہاتی یا شہری, ہر امتی کو شامل کیا. فرمایا بخاری شریف کی روایت میں, بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت میں آتی, ایک آیت, ایک بات بھی دین کی آتی, پہنچانا شروع کر. انتظار نہیں کرنا اس کے لیے. ہاں دین کے علم میں اضافہ بھی ہوگا, اپنے عمل کی درستگی بھی ہوگی, مگر پہنچانے والا عمل یہ تو پہلے دن سے شروع ہو جائے گا. صدیق اکبر پہلے دن سے ایمان لائے, دعوت کا کام شروع. علی رضی اللہ عنہ پہلے دن ایمان لائے, دعوت کا کام شروع ہو گیا. الحمدللہ, اس میں انتظار نہیں. بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو. بھائی یہ نقلی کام نہیں, یہ کوئی دو چار جماعتوں کے کرنے کا کام نہیں, یہ آپ کا میرا پوری امت کے کرنے کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو تھامیں اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آئیں. فرمایا کہاں سے شروع ہوگی بات؟ فاقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. دین کی دعوت بھی دینی ہے, دین کے نفاذ کے لیے میدان میں بھی آنا ہے, مگر تمہارے 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو دین نافذ کرو پہلے. اللہ کی مدد باغیوں کے لیے نہیں, اللہ کی مدد فرما برداروں کے لیے. اپنی ذات پر تو دین کا نفاذ کرو تو اللہ کی مدد بھی شامل حال آئے گی. فاقیم الصلاۃ پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو کیسے تھامے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جامع ترمذی اور مسلم شریف کی روایات میں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس قرآن سے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اور اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوگا تو نماز بھی قائم ہوگی، زکاۃ بھی ادا ہوگی، روزے حج کا اہتمام بھی ہوگا، معاملات اور اخلاق بھی درست ہوں گے، اور یہ ایمان تمہیں موٹیویٹ کرے گا، آمادہ کرے گا، ابھارے گا میدان عمل میں آنے کے لیے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی اس کے نفاذ کے لیے محنت پر آمادہ کرے گا۔ یہاں سے شروع کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مراد اس کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، بہت پیارا انداز، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا پشپنا ہے، کبھی فرعون بھی تھا، کبھی نمرود و شداد بھی تھے، کبھی ابو جہل ابو لہب بھی تھا، آج بھی ہوں گے اسلام کے دشمن، لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، تم ڈرو نہیں۔ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہاری پشپنائی فرمانے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس کیا ہی وہ عمدہ مولا ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی وہ عمدہ مدد فرمانے والا ہے۔ آج سارے یقین کی کمی، حکمران بھی ڈرتے ہیں، کوئی امریکہ سے ڈرتا ہے، کوئی کسی اور سے ڈرتا ہے، ہمارا عالم بھی یہی ہے۔ شریعت پر عمل کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، سود کو چھوڑ دیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، رشوت نہیں لیں گے تو گھر کا کام کیسے چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ساری کمی کاہے کی ہے؟ یقین کی کمی، اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر اعتماد نہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر توکل جو کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا، خط روانہ کیا، درخواست کی، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ اے مؤمنوں کی ماں، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر بھجوائی کہ جو مخلوق سے امیدیں کاٹ کر ایک اللہ کا ہو رہے اس پر توکل کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف دیکھے، مخلوق سے امیدیں لگائے، اللہ اپنا ذمہ اس سے ہٹا لے گا اور اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرمایا ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، پشپنا ہے، کارساز ہے۔ فنعم المولا، کیا ہی عمدہ وہ پشپنا ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی وہ عمدہ مددگار ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔